بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم. انتہائی قابل احترام صدر بار ایسوسی ایشن، معزز اراکین اور پشاور کے بزرگ اور غیور شہریوں، میں سب سے پہلے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں اراکین بار اور عہدیداران کا، جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور آج یہاں پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عہدیداران کو اور زیادہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داریاں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عزت وقار اور آپ کی عظمت کو اور چار چاند لگائے، اور آپ کو اپنی مخلوق کی خدمت کی اور زیادہ توفیق بخشے. میرے بارے میں صدر صاحب اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو بتا چکے ہیں کہ میرا تعلق ملت اسلامیہ پاکستان سے ہے، جو حال ہی میں باضابطہ معرض وجود میں آئی ہے. اس سے پہلے میرا تعلق ایک مذہبی جماعت سپاہ صحابہ سے تھا، جسے پاکستان کے پریزیڈنٹ نے کل عدم قرار دیا، اور ہم نے حکومت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. طالبان کے عنوان پر ملک میں جو احتجاج ہوتا تھا، جس دن طالبان کے ملک میں امریکہ حملہ آور ہوا، اس سے اگلے ہی روز مجھے گرفتار کر لیا گیا اور 13 مہینے تک میں نظر بند رہا. بفضل اللہ تعالی میں جیل سے میں تھا، اور جیل سے ہی میں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے. حکومت پنجاب نے مجھے نااہل قرار دلوانے کے لیے ڈسٹرکٹ سطح سے لے کر ہائی کورٹ اپیلنٹ کورٹ اور سپریم کورٹ تک پورا زور لگایا، لیکن عدالتوں کی طرف سے مجھے اہل ہی قرار دیا گیا، اور یہاں تک کہ میں نے جیل سے بیٹھ کر ہی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا بفضل اللہ تعالی. اسمبلی میں پہنچنے کے بعد میری اول اور آخر خواہش یہی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مستقل بنیادوں پر کام ہونا چاہیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے اور اس پر مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا گیا ہے. 18 اپریل 2003 کو جو شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، میں اس بات پر بھی خوش ہوں، وہی شریعت بل لفظ بلفظ بلکہ اسی شریعت بل کی فوٹو اسٹیٹ صوبائی اسمبلی صوبہ سرحد سے پاس ہو چکی ہے، اور یہ اس بل کی تائید ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ باقی صوبوں میں سے بھی وہاں کی اسمبلیاں بھی اس شریعت بل کو پاس کر کے مرکز کو پہنچائیں، تاکہ یہ بات وفاق اور مرکز کے سامنے رہے کہ پاکستان کے تمام صوبے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ ان کا پرزور مطالبہ ہے کہ نظام اسلام کا عملاً نفاذ ہونا چاہیے. میں نے قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں جب تک اپنے معاملات اور اپنے تنازعات کا فیصلہ تجھ سے نہیں کروا لیتے، اور جب تک اپنے مقدمات تیری بارگاہ میں لا کر خدا کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے. شریعت بل کا مقصد پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی اور نظام اسلام کا نفاذ ہے. شریعت بل میں ماہرین علم و فن نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ وہ تمام سکیں درج کی ہیں جن کے ذریعے سے پاکستان کو ایک مکمل اسلامی فلاحی مملکت اور ریاست کا روپ دیا جا سکتا ہے. اور اس میں بنیادی بات کہ قرآن و سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ قریباً وہی شریعت بل ہے, تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ, جو آج سے قریباً 15 سال پہلے پاکستان کے سینٹ میں مولانا سمیع الحق صاحب اور قاضی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پیش کیا تھا. اس کے بعد نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی تو ایک شریعت بل نواز شریف نے بھی پیش کیا تھا, یہ وہ نہیں ہے, اس کو بند کر دینا. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن و سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی بشرطے کہ وہ موجودہ پارلیمانی ڈھانچے سے, نظام سے نہ ٹکرائے. گویا کہ جب پارلیمانی نظام یا موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کی کہیں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جائے گا اور پارلیمنٹ کو بالاتری اور برتری حاصل ہوگی. ہم نے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے پیش کردہ اس نام نہاد شریعت بل کو مسترد کیا تھا. اور اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ 56 سالہ تاریخ میں یہ شریعت بل پیش کیا گیا ہے, اس میں دو ٹوک انداز میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی اعلی سے اعلی منصب پر فائز, خواہ وہ انتظامیہ کا شخص ہو, خواہ وہ عدلیہ کے کسی عام سے عام ذمہ داری پر بیٹھا ہونے والا شخص ہو, خواہ کوئی بھی ہو, وہ قرآن و سنت سے بالا نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا آرڈر, صدر کا آرڈیننس, یہاں تک کہ اسمبلی کا پاس کردہ کوئی قانون اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہوگا وہ مسترد اور کل عدم سمجھا جائے گا اور وہ نافذ العمل نہیں ہو سکے گا. اور پاکستان کے بینکاری نظام کو سود سے پاک کرنا, اسلامی بینکاری نظام کا نفاذ اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ کی تطہیر, پاکستان میں ایک صالح معاشرہ اور ماحول کا قیام عمل میں لانا, بے روزگاری کے خاتمے اور تمام وہ تعلیمات جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسلامی مملکت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص اس مملکت میں نہ بھوکا سوئے اور نہ کوئی شخص بے گھر ہو اور نہ ہی کسی شخص کو اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اس بات کی ضرورت پڑے کہ اس پر ظلم ہو اور وہ در در کے تھکے کھاتا رہے مگر اس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو. میں آپ حضرات سے آج جہاں آپ نے مجھے عزت بخشی اور میں ایک ایسے علاقے میں اور ایسے صوبے میں کھڑا ہوا ہوں جہاں پر ایک اسلامی حکومت کا باضابطہ اعلان کیا جا چکا ہے, میں آپ سے یہ چاہوں گا ہم پورے ملک میں اور قومی اسمبلی میں وفاق کی سطح پر جس امر کے لیے کوشاں ہیں, آپ کا قانونی تعاون, اخلاقی تعاون, آپ کی آراء اور مشاورت کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ رابطہ ہمارا جاری رہنا چاہیے. اس وقت آج ہمارا صوبہ سرحد کا یہ دوسرا پروگرام ہے. ہم نے نفاذ شریعت کے عنوان سے اپنے جد و جہد کا جو آغاز کیا ہے, پنجاب کے بعد ہم آج سرحد میں ہیں, پھر انشاءاللہ باقی صوبوں میں جا رہے ہیں اور عید کے بعد ایک مرتبہ پھر کاروان شریعت کے عنوان سے ملک بھر کا دورہ کرنا, رائے عوام کو ہموار کرنا تاکہ عوام اپنے منتخب نمائندوں پر اخلاقی دباؤ بڑھا کر انہیں اس بات پر آمادہ اور مجبور کریں کہ وہ اسمبلی میں نفاذ اسلام کی جد و جہد کا تعاون کریں اور ساتھ دیں. آج کا یہ پروگرام اسی سلسلہ کی کڑی ہے. ہم تمام شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات سے, صحافی برادری ہو, وکلاء برادری ہو اور اسی طرح تاجران ہیں, کسان مزدور ہیں، علماء ہیں، سب سے اپنا رابطہ بڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہر ہر شعبے سے اس عنوان پر مؤثر آواز نہیں اٹھے گی اور ہر ہر شعبے سے آراء اور تجاویز سامنے لا کر متفقہ شکل میں ان کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو یقیناً ہم اس کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے جو کامیابی ہم سب کو مطلوب اور مقصود ہے۔ بالخصوص وکلاء کا شعبہ، آپ حضرات کے تجربات، آپ حضرات کی پریکٹس، آپ حضرات کی شبانہ روز محنت، وہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اور دنیا کے کسی بھی نظام کو اگر پرکھنا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا اگر دار و مدار کوئی چیز ہے تو وہ اس ملک کا قانون اور قانون کا نفاذ اور بالخصوص عدلیہ ہے۔ سیاسی حالات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کوئی کبھی کوئی برسر اقتدار ہوتا ہے، کبھی کوئی برسر اقتدار ہوتا ہے، لیکن جس ملک کی عدالتیں آزاد ہوتی ہیں دباؤ سے، خوف سے آزاد ہوتی ہیں، جہاں ہر شہری کو سستا، آسان اور جلد انصاف مہیا ہو جاتا ہے، اس ملک اور اس شہر کے عوام کو ساری دنیا کے لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو شریعت بل پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہم نے پیش کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں آپ کا تعاون بھی درکار ہے اور آپ کی تجاویز اور آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے چونکہ علم تھا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کو سوالات کی شکل میں اٹھانا ہوگی اور میں اس کا جواب دوں گا۔ ایل ایف او کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید بحث کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں چونکہ خود پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے حکومت کی طرف سے اس سربراہی کمیٹی کا ایک رکن ہوں جس میں ایم ایم اے کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو چیزیں طے ہوتی ہیں اس پر جو ہماری اپنی مشاورت ہوتی ہے، ہم اس میں بیٹھ کر جو کوشش کرتے ہیں۔ یہ روشنی آ رہی ہے عبدالسلام پر۔ اس وقت ایم ایم اے اور حکومت کے مابین 7 نکاتی فارمولہ طے ہو چکا ہے، اور آپ نے آج قاضی حسین احمد صاحب کا بیان بھی پڑھ لیا ہوگا کہ ہاتھی گزر گیا ہے، دم باقی ہے۔ اگرچہ اس مثال کو جب بیان کیا جاتا ہے تو لگتا یہی ہوتا ہے کہ دم ہی پھنس جائے گی، ہاتھی تو نکل ہی جائے گا۔ بہرحال تمام معاملات قریباً قریباً 7 نکات اتفاق رائے سے طے ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ضمانت کی اور تسلی کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً جو تاریخ طے کی گئی ہے 2 عہدوں میں سے ایک عہدہ رکھنے کی اس کی پابندی ہوگی، اور اسی طرح ججز کی مدت کی توسیع کے عنوان پر جو آپس میں ایک مدت کا تعین ہے، اور یہ بلدیاتی نظام اور پولیس ایکٹ، اس میں واپس اس کو اپنی جگہ پر لانا، یہ چیزیں تمام کی تمام طے شدہ ہیں، کہیں مہینہ آگے یا مہینہ پیچھے۔ جیسے ہی وزیر اعظم اپنا دورہ ختم کر کے واپس آئیں گے تو اس مسئلے پر حتمی انشاءاللہ نشست ہو کر یہ مسئلہ امید ہے کہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا، اور پاکستان میں گزشتہ 10 مہینوں سے احتجاج کا سلسلہ جو جاری ہے، اور اسمبلیاں نہ صرف یہ کہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں بلکہ اپنا وقار اور تقدس کھو چکی ہیں۔ اگر یہ ایم ایم اے اور حکومت کے مابین اتحاد ہو گیا اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہوگا اور مضبوط جمہوریت کا آغاز بھی ہوگا۔
آپ بل کے بارے میں بات کی ہے. اسلامی بل جو ہے نیشنل چائلڈ میں شیئر پاس ہوتا ہے. شیئر بل اس بھی کمپلیٹ ہے مطلب احمد کو سب سے شاید نام ہوتے ہیں اور اس آئین سے اتنے پیار میں خوش کر سکتے ہیں تیار نہیں ہے بولے آپ کو آپ کرانا مختلف اس وقت کے پائے کے جو لیڈر تھے مدد شمار ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس جیسا ایک آیا اس وقت کے اسلامی جو اہم رکھتے تھے اور آپ کے اس نے کیا سزا دی دونوں لوگوں نے سائن کیا مانا اور آپ اسلامی آئین کے بہتر آئین ہے اسلامی دفاع اس میں شامل ہے آپ کا اس کا سزا کیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوست نے اس کے بارے میں کہا آپ لوگوں نے اسلام کے نام سے لوگ کیا آیا ہم ہمارے آپ اس بھی ایشو پہ آپ میں نہ کریں دھوکا دے رہے یا واقعی سہیا ہے جیسا آپ کون سا اسلام آپ حاصل کریں گے کہ آج میں یقین الحمد للہ یہاں پر دیکھا ہوگا کہ مدر مولانا صاحب آپ سے جا رہا ہے وہ ایک اسلام کی بات کرے گا کاری صاحب اسے بات کرے گا آپ صاحبان کسی بات کریں گے تو آیا ایک اسلام پہ آپ دل پہ آپ نزدیک ہو جائیں گے کسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ان عوام کے لیے بے روزگاری کلاس اس کے بارے میں کچھ بول رہی ہے ابھی تک ایک سال پورا ہو گیا ایک سال پورا ہو گیا آپ نے عوام کو بل کے علاوہ صرف پیش کرنے کے علاوہ میجارٹی میں آئے آپ لوگ کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک چیز کی وضاحت اگر ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں آدھے سوال کا جواب تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا کہ آپ مجھے اور ایم ایم اے کو جوائنٹ کر رہے ہیں اس لیے آپ جو سوالات ایم ایم اے سے کرنا چاہیے وہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں جبکہ میں ایم ایم اے کا حصہ نہیں ہوں بلکہ میرے مقابلے میں بھی ایم ایم اے کے امیدوار تھے اور میں ان کو بھی شکست دے کر کامیاب ہوا ہوں اور میں قومی اسمبلی میں بھی ایم ایم اے کا حصہ نہیں ہوں. ایک بات اس کے بعد یقیناً پھر آپ کا ایک سوال کا آخری حصہ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی. دوسری بات آپ نے 73 کے آئین کے بارے میں فرمائی ہے. 73 کے آئین میں یہ وضاحت کی گئی تھی اور اس بات کی ضمانت دی گئی تھی کہ آج کے دس سال بعد پاکستان کے ہر شہری کو حق حاصل ہوگا وہ کسی بھی خلاف اسلام اور خلاف دین اپنے مسئلے پر وہ اس کو چیلنج کرے گا اور اپنا فیصلہ اسلام اور دین نبوی کے مطابق کرانے کا حق رکھتا ہوگا. چونکہ 77 کا جو مارشل لا آیا اس نے آئین پاکستان کو جو ہے وہ پاؤں میں روند دیا اور آئین مسترد کر دیا گیا اس لیے وہ جو 10 سال کی پابندی تھی وہ آئین کو جب اس نے قلعدم قرار دیا اس کی وجہ سے وہ سلسلہ چل نہ سکا اور آگے پھر اسی طرح مارشاء اللہ پہ مارشاء اللہ بھی آتے رہے اور وہ 73 کا آئین آج تک قابل عمل نہیں رہا. اس لیے جب 73 کا آئین اس انداز میں مؤثر نہ ہو سکا تو اثر نو پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں شریعت بل کو لانے کی ضرورت پڑی. اور دو باتیں قرارداد مقاصد بلکہ آپ نے 73 کی بجائے اگر آپ یہ بھی فرما دیتے کہ یہ تو بات قرارداد مقاصد میں موجود ہے کہ قرآن و سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی تو جس طرح قرارداد مقاصد کے بعد پھر 73 کے آئین نے اس کی ضمانت دی. اور یہ چیزیں ہیں اجمالاً ایک ہوتی ہے اجمالاً چیز اور ایک ہوتی ہے تشریح. تو شریعت بل اسی اسلام کی دی ہوئی ضمانت یا قرارداد مقاصد میں جو قرآن سنت کی بالا دستی کو کہا گیا ہے شریعت بل اسی کی تشریح اور توضیح اور تفسیر کا نام ہے کہ پورا ڈھانچہ کیسے چلے گا نظام مملکت کو تمام شعبوں میں کس طرح اسلام کے مطابق چلایا جائے گا. دوسری بات اسلام کی تعبیر کے عنوان پر میں نے پہلے بھی عرض کیا سیاست کے عنوان پر رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ایم ایم اے کے انداز سیاست سے، طریقہ کار سے، رائے سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے عنوان پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آج کو اگر کوئی لیڈر ایم ایم اے کو چھوڑ بھی جائے تو اس کو ایم ایم اے کے طریقہ سیاست سے اختلاف ہوگا، ایم ایم اے کے اسلام سے نہیں ہوگا، بلکہ اسلام ایم ایم اے کا ہے ہی نہیں. یہ ہماری تعبیرات ہیں، یہ طالبان کا اسلام ہے، یہ سعودی عرب کا اسلام ہے، یہ پاکستان کا اسلام ہے، یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام سے برگشتہ اور اہل دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہم اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. نہ اسلام سعودیہ کی ملکیت ہے، نہ اسلام طالبان کی وراثت کا نام ہے، نہ اسلام کوئی ایم ایم اے کی ملکیت کا نام ہے، نہ اسلام کوئی میری ملکیت کا نام ہے. اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. جو چیز قرآن و سنت میں اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے سامنے ہے اسی کا نام دین ہے. جو وہاں نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سیاست کے اختلاف کو یا رائے کے اختلاف کو اسلام کے اختلاف پر محمول نہیں فرما سکتے. باقی آپ نے جو آخر میں بات کہی کہ 10 مہینے گزر چکے ہیں، کب تک ایک بل کی بنیاد پر ہی بھوکوں کو آپ جو ہے وہ دلاسا دیتے رہیں گے، بے روزگاروں کو آپ انتظار کی زحمت میں رکھیں گے؟ تو یہ یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پر وزن رکھتا ہے، لیکن اس کا جواب اعظم طارق نہیں، درانی صاحب اگر ہوں گے تو وہ دیں گے.
جناب بہت بڑی اور عظیم ذمہ داری ہے شریعت کا نفاذ، اور جب بھی شریعت کی بات آتی ہے تو جیسے آپ نے ابھی بجائے شام گھمایا کہ ہمارے لیے ماڈل یا نمونہ جو ہے خلفائے راشدین کی زندگی ہے، اور خلافت کا قرض حکومت ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا شریعت کے نفاذ کے لیے ہمارے حکمران جو ہیں وقت کے حکمران کیا اپنا معیار زندگی وہ رکھ سکیں گے جو خلفائے راشدین نے اپنایا ہوا تھا؟
یہ بنیادی سوال ہے. میں کہتا ہوں کہ نفاذ شریعت میں رکاوٹ کون ہے؟ وہی وڈیرے، وہی جاگیردار اور وہی استبدادی طبقہ جو ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی انداز میں اقتدار پر براجمان رہتا ہے. کبھی چاچا ہوگا تو کبھی بھتیجا ہوگا، کبھی ماموں ہوگا تو کبھی بھانجا ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں وہی آتے رہتے ہیں. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شریعت جب یہ نفاذ ہوگا تو سب سے پہلے حرام خوری، بدماشی اور لوٹ مار، غصب سے ہمیں بلکہ ہاتھ روکنا، تو کیا سب سے پہلے ہاتھ ہمارے ہی کٹیں گے؟ سب سے پہلے لاگو ہم پر ہی ہوگا. اور اگر صحیح معنی میں نفاذ ہو تو آغاز بھی اوپر سے ہونا چاہیے. تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے پیٹ کٹیں گے، اپنے ہاتھ کٹیں گے، تو یہی طبقہ ہے جو پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنا پیسہ، اپنے وسائل استعمال کر کے، اپنے ایجنٹ پیدا کر کے امت کی شرازہ بندی کو بکھیرنے، اس کے مابین اختلاف پیدا کرنے اور اسلام کے لیے جو جد و جہد شروع ہوتی ہے اس کو سپوتاز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کب تک؟ اگر ایسے طبقے کی کارستانیاں جاری رہیں، ہم انہیں آزاد چھوڑ دیں اور کھلا چھوڑ دیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ مردہ ضمیری کے بعد یا مردہ ذہنیت کے بعد آگے کوئی سٹیج نہیں رہتا. یہ کوئی نہ کوئی چنگاری تو بھڑکتی رہنی چاہیے، جدوجہد جاری رہنی چاہیے. اور نتائج نے، ثمرات نے، حالات نے ثابت کر دیا کہ اگر بوریا نشین اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو صالح قیادت میسر آ جائے اور لوگ اس بات پر طے کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو لٹیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں سے محفوظ کر کے اپنے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر منزل دور نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو ضرور پائیں گے.
میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جیل میں بند تھے اور آپ نے الیکشن جیت لیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. میرے دو سوال ہیں چھوٹے. ایک تو آپ حکومت کے ٹولے میں آج بیٹھے ہیں، دوسری طرف آپ کا تنظیم کا لگن ہے، آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس کے مخالفت میں بیٹھتے، اپوزیشن میں بیٹھتے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے حکومت کے ساتھ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ خودکش حملوں کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ اسلام میں جائز ہیں یا حرام؟
پہلی بات، جب میں ایک آزاد رکن اسمبلی کی حیثیت سے اسمبلی میں پہنچا، اب ہمارے سامنے حالات تھے، ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار وزارت عظمیٰ کے تھے، پیپلز پارٹی کا اپنا امیدوار تھا اور جمالی صاحب اپنی طرف سے امیدوار تھے۔ ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ مولانا فضل الرحمان سے بہتر اگرچہ کوئی اور امیدوار نہیں ہے، لیکن انہیں کامیابی کے لیے کم از کم ابھی 86 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ایسی موقع پر اگر مخصوص شرائط کے ساتھ اور اپنے مطالبات جس میں خاص طور پر نظام اسلام کا نفاذ، ظلم اور زیادتیوں کا ازالہ، ناموس صحابہ کا تحفظ اور ان مطالبات کے ساتھ اگر اپنا ووٹ ہم اس شخص کے لیے کاسٹ کریں جس کے ووٹ کے ساتھ پھر اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو یقیناً یہ زیادہ مفید ہوگا۔ اور آج میں یہاں پشاور میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ یہ ایم ایم اے کے ساتھ حکومتی مذاکرات اگر آپ کو بگڑتے بگڑتے آج بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ انہی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو ایک طرف بیٹھ کر ایک شخص پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں ادا کرتا ہے، ورنہ آج یہاں حالات مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ وہاں آراء اور تجاویز دینے والے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ عدم اعتماد کرائیں، آپ ان کی حکومت تبدیل کریں، آپ کو ان کو ایک جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہاں ایک بڑا طبقہ ہے، عالمی حالات کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں جو عالمی حالات ہیں وہ عالمی حالات کبھی بھی علماء کو اور دینداروں کو پنپنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کتنی قدغنیں ہیں، آئے روز واشنگٹن سے کیا کیا جو ہدایات آتی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اگر پاکستان میں پھر بھی دینی جماعتوں کی طرف ہی حکومت کا جھکاؤ ہے، وہ انہی سے مذاکرات کرتے ہیں، انہی کے ساتھ لے دے کی بات ہوتی ہے، تو اس کی جو ان کا اپنا بھی مائنڈ ہے، دینی جماعتوں کی اپنی بھی جو ہے وہ اس میں کامیابی ہے، اور اس میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی جگہ پر ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اس کردار پر خوشی ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے خود کش حملوں کے بارے میں کہا، تو پاکستان میں تو کوئی خود کش حملہ نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کسی نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ بھائی میں خود کشی کے لیے جا رہا ہوں، آپ اجازت دیں۔ تاہم یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں یا آپ باقی ملکوں میں، تو یہ تو ایک فطرت ہے، جب آپ ایک بلی کو بھی چاروں طرف سے دروازے بند کر کے اس کے سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر یقیناً وہ گلے کو آتی ہے۔ جن سے جینے کا حق چھین لیا گیا، جن کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، جن کو در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا گیا، اور جن کے کیمپوں کے اوپر بھی آئے روز اسرائیل کے طیارے بارش کرتے ہیں، تو پھر کیا، اور جن کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑنا اور ہاتھوں میں چاقو لینا بھی قانون جرم ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر اس کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہم ان کی تمام قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے بہت شکریہ، بہت بہترین سوال فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ اگر 2-3 صدی سے مطالعہ کریں تو آپ کو یہ 100-150 سال نہیں بلکہ چند سال پہلے سے یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم الگ سے انسانی حقوق کے عنوان پر یا عورتوں کے حقوق کے عنوان پر مستقل جدوجہد کر رہے ہیں. یعنی یہ استحصال جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چند صدیوں سے ہے, ورنہ اسلام جہاں تک اسلام کی بات ہے اسلام میں تو جانوروں کو بھی تحفظ حاصل ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں, آپ نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہائم الموجمۃ فارکبوہا صالحۃ وترکوہا صالحۃ. میں ان بے زبان جانوروں کے بارے میں بھی تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں کہ ان پر سوار ہو کر واز و تقریر نہ کرنا, بوجھ اٹھانے کے یہ اہلیت رکھتے ہیں. جو دین یہاں تک کہ جس کے خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم فرمائے کہ اگر ایک دریا کے کنارے پر فرات کے کنارے پہ کتا بھی مرتا ہے تو میں اس کا بھی جواب دے ہوں, تو اسلام میں جہاں جانوروں کے بارے میں بھی حاکم وقت جواب دے ہے وہاں مظلوم آدمی انسان کے بنیادی حقوق اور جتنے بنیادی حقوق اسلام دیتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں ایل ایف او کے بارے میں کہ آپ یہ ایل ایف او کے بارے میں کہہ رہے ہیں صدر کا اختیار وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کا اختیار صدر کو, فلاں اختیار پارلیمنٹ کو. شریعت نہ صدر کو اختیار دیتی ہے نہ وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے, شریعت تمام اختیار عوام کو دیتی ہے. عوام کے ہر فرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہے آپ حاکم وقت ہیں, آپ بتائیں آپ کے وجود پر تن پر جو کپڑا ہے یہ آپ نے کپڑا کہاں سے لیا ہے. ایک عام فرد عدالت میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ وقت کے حکمران نے میرے ساتھ جاتی کی ہے, میرا حق غصب کیا ہے, اسے اسی عدالت کے کٹہرے میں بلا کر مجھے انصاف دلایا جائے. قاضی وقت عدلیہ اس کو عدالت میں طلب کرتی ہے اور حاکم وقت سائل کے ساتھ کھڑے ہو کر عدالت میں فیصلہ سنتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی ضمانت جس قدر اسلام دیتا ہے اس سے بڑھ کر کیا کہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ سے میری زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے آپ نے مجھے اپنے اثاثے کا چوکا لگایا تھا, آپ نے چھڑی میری جو ہے وہ جسم میں چبوئی تھی, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لے لوں. آپ نے فرمایا آؤ. اس نے کہا نہیں, جب آپ نے مجھے کچوکا لگایا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا, فرمایا میں نے پیٹ ننگا کر دیا, بدلہ لے لو. اس نے آگے بڑھ کر آپ کے پیٹ مبارک پر بوسا دیا, کہا بدلہ کیا لینا ہے, میں تو چومنا چاہتا تھا. لیکن یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں, اور ایسی نہیں صرف رسول اللہ علیہ وسلم نہیں, خلفاء راشدین نہیں, آگے بفضل اللہ تعالی امت میں ایسے حکمران آج سے 200 سال تک پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہ جب سے ہمارے ملک میں پھر انگریز آیا اور وہ ایک دور ختم ہو گیا تب سے ہمارے لیے یہ باتیں اوپری اوپری شروع ہوئیں, اور پروٹوکول کے نام سے ایک عام آدمی وقت کے حکمران کو مل ہی نہیں سکتا. ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت تھی, اور آپ کا آرڈر تھا کہ جس گورنر نے اپنے دروازے پہ دربان کھڑے کیے وہ اپنے آپ کو معذور سمجھے. تو جہاں گورنر کے دروازے پر دربان ہی نہیں ہے, ہر شخص براہ راست اندر جا کر اپنا مسئلہ سنا سکتا ہے, وہاں آپ کہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کیسے ہو سکتی ہے. اور اسی طرح عورتیں, اسلام میں عورتوں کے لیے سوائے اس کے کہ اسلام اختلاط کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہتا ہے اگر حج جیسی عبادت کے لیے بھی جانا ہے تو عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے. اختلاط سے ہٹ کر عورتوں کے شعبے میں جو اسلام کی تاریخ ہے اور سنہری تاریخ ہے کہ بڑی بڑی حافظ الحدیث عورتیں, بڑی بڑی فقہا عورتیں اور عورتوں نے جو کام سر انجام دیے ہیں وہ ہمارے سامنے ایلین ہیں. اسلام عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا ضامن ہے. جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اسلام اس وقت عورتوں کی وراثت ان کو دے رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو سمجھنے میں کوتاہی ہوتی ہے کہیں کہیں, یا اپنے ماحول اور معاشرے میں کہیں ماحول ایسا معاشرہ ہوتا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں سرحد کا معاشرہ. آپ میں بازاروں سے آیا ہوں, آپ لاہور میں چلے جائیں, اگر کوئی آ کر کہے کہ سرحد والوں آپ کے بازاروں میں عورتیں ویسے کیوں نہیں نکلتی جیسے لاہور میں نکلتی ہیں, تو کیا یہاں ڈرا دیا گیا ہے؟ یہاں گھروں میں ان کو کہا گیا خبردار گھروں سے باہر نہیں نکلنا؟ یہ آپ کا ایک معاشرہ ہے. لاہور کا معاشرہ پشاور کا معاشرہ برابر نہیں ہے. کچھ معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں, ان معاشرتی پابندیوں کی اگر لوگ اپنی روایت کے مطابق پیروی کرتے ہیں تو اس کا الزام حکومت پر نہیں لگایا جا سکتا.
صحیح اور یہ کوئی ضلع سر گورنمنٹ کے
یہ بات آپ کی جہاں تک آپ کی مشکلات آپ کے مسائل ہیں آپ اگر اس کو میکس بیان کر دیں بھی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات بھی پہنچ جائے گی. بہرحال یہ ضرور ہے ایم ایم اے اور حکومت کی مابین اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نتیجہ دیوار پر لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں پھر جمہوریت کو کوئی نقصان ہوا اور جمہوری ادارے تباہ ہوئے تو اس کی ذمہ داری دینی جماعتوں پر بھی آئے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی دینی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. پھر آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو نہ اس وقت سکوت کابل ہوا ہوگا, نہ اس وقت طالبان کا مسئلہ ہوگا, اور نہ اس وقت شہداء کے خون کی قربانیاں ہوں گی. پھر آنے والے الیکشن کا نتیجہ بھی دیوار پر لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں دینی جماعتوں کو جو مینڈیٹ ملا ہے اور پہلی مرتبہ دو صوبوں میں حکومت اور مرکز میں بہت بڑی نمائندگی, اگر ان جماعتوں نے اس وقت مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سنجیدہ کوشش نہ کی تو جو نقصان ہوگا دوسروں کو تو ہوگا ہوگا لیکن زیادہ نقصان پھر دینی جماعتوں کو ہی ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دینی جماعتیں طالبان کے عنوان پر ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں اور جن کی ایل ایف او سے لے کر اے سے لے کر زیڈ تک پوری سرگر پرویز مشرف کا نام لے کر اس کے خلاف ہے, اس کے باوجود جب الیکشن ہوئے تھے اسی کاف لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنانے کے لیے ڈیڑھ مہینہ تک مذاکرات نہیں ہوئے. ان مذاکرات کا مقصد کیا تھا؟ کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے, ڈپٹی وزیر اعظم بنایا جائے, سپیکر ہمارا ہوگا, ڈپٹی وزیر اعظم ہمارا ہوگا. تو کیا اگر سپیکر اور ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے تو پھر وہ پرویز مشرف کی پالیسیاں ٹھیک ہوتی, پھر وہ پرویز مشرف ناتا دوتا صاف ستھرا ہوتا. بات یہ ہے, ایک ہے اس فرد واحد کی ذاتی سوچ, ایک ہے منتخب ہو کر آنے والے نمائندوں کی گورنمنٹ. اس کے ساتھ کل بھی مذاکرات جاری رہے دینی جماعتوں کے, آج بھی ہیں, اور جیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے کل کولیشن گورنمنٹ پھر بن جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ منتخب گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسیاں صحیح سمت چلیں اور اس کی پالیسیاں دباؤ سے آزاد ہو کر صحیح سمت جو ہے وہ صحیح پالیسیاں طے ہوں تو پھر اس کو مضبوط کیجیے, اس کے اندر داخل ہو جائیے, اس کا حصہ بن جائیے اور اس کو اس رخ کو موڑ دیجئے, اس سپیڈ کو کم کر دیجئے. آپ سیڈ پر رہ کر تو سپیڈ کو نہیں کم کر سکتے, آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو کریں گے. اور اگر آج دینی جماعتوں نے شروع سے کہا ہوتا ہم ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے, ہم ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور مفتی حضرات فتوا دے دیتے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے تو آپ کا سوال جائز تھا. جبکہ سب کے سب, صرف بات یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنتے بنتے کیوں رک گئی؟ صرف بلوچستان کا مسئلہ کہ وہاں کی وزارت عليا نہیں ملی, ورنہ آج بالکل منظر ہی اور ہوتا, نہ ایل ایف او کا ذکر ہوتا, نہ نعرے بازیاں ہوتی, نہ احتجاج ہوتا. تو باقی رہی بات, ہم اگر بندر بیٹھے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پھر باوجود اس کے کہ بظاہر نظر آ رہا تھا اسرائیل کو منظور کر لیا جائے گا, اسرائیل منظور ہوا ہرگز نہیں, سرکاری پارٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہم اسرائیل کو منظور نہیں کریں گے, سرکاری پارٹی میں فیصلہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری پارٹی کے ممبران نے کہا کہ جناب والا ہم اپنی فوج اسرائیل نہیں بھیج سکتے. اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں
کہ فوج تو دور کی بات ہے, ہم عراق میں, اپنی فوج عراق میں, ہم عراق میں امریکہ کے زیر تحت فوج تو دور کی بات ہے, پاکستان کے کتے بھیجنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. I give the floor.